على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دان برکاتہ، حضرت والا نے فرمایا کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور اولیاء اللہ میں شمار ان کا. تو ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین کتابیں البیلی یعنی انوکھی، تین کتابیں البیلی مراد انوکھی عجیب. فرما ایک قرآن شریف، آپ ادھر آ جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائیں تاکہ شاباش، اب صحیح ہے نا، کیونکہ اب آپ وہاں سورج کے ساتھ آنکھ لڑ رہی ہے تو میں آنکھ لڑانے سے محروم ہوں. تو فرمائے کہ تین کتابیں البیلی یعنی تین کتابیں انوکھی، قرآن شریف، بخاری شریف اور مثنوی شریف. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف تو سبحان اللہ کلام اللہ ہے، اور کلام و کلام اللہ ہے اور کلاموں کا بادشاہ ہے، کیونکہ کلام الملوک ملوک الکلام، کمال کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا قرآن شریف ہے. اور ایسی قرآن مجید کہ وہ عرب کے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور ہمارے مقابلے میں دوسرے عجم ہیں یعنی گونگے ہیں، ان عربوں کو چیلنج کیا کہ 10 سورت نہیں، چلو فاتو بھی سورت من مثلی، ایک سورت ہی لیا، اور اکیلے نہیں، اپنے ساتھ جتنے تمہارے چمچے ہیں ان سب کو بلا لو، مل کر لے کر آؤ. لیکن حیرت، انگشت بدندہ اور اللہ تعالی کے اس قرآنی للکار کو اور چیلنج کو وہ پورا نہ کر سکے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو محمد کہتے تھے وہ تو، لیکن وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، کہتے تھے یہ محمد یہ کیا جانے، انہوں نے تو مکتب کا منہ دیکھا نہیں. لیکن ان کو خبر نہیں ہے کہ اس شخص کا رابطہ اور واسطہ کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالی جو پورے جہان کا مالک ہے کیا سند اور کیا رابطہ عطا فرما رہے ہیں. کہ یتیمے کے نا کردہ معرومی فرماتے ہیں، اسی سے پتا چلے گا کہ مثنوی شریف کیسی ہے. یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، وہ یتیم کہ جس نے کسی مکتب کا منہ نہیں دیکھا، مدرسے میں نہیں گیا، کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، یتیمے کہ نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. اس یتیم پر وہ چند حروف کے نازل ہوتے ہی وہ کیا ہوا، تمام جتنی ملتیں پرانی سب منسوخ ہو گئی. کہ جس نے ابھی قرآن مجید جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ کہیے اقرا، تو ما انا بقارئ کا نعرہ لگایا کہ میں قاری نہیں ہوں، میں قراءت نہیں کر سکتا، لیکن اس یتیم کا یہ عالم کہ اللہ اکبر، پانچ آیتیں نازل ہوئیں، لیکن ان پانچ آیتوں کے نازل ہوتے ہی تمام شریعتیں ملتیں منسوخ ہو گئی. اور معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھے نہیں، عرب کے لوگ فصحاء بلغاء وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ محمد بن عبداللہ کو دیکھتے تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا، ان کو اندازہ نہیں ہوا. شیخ رومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، گفتہ او گفتہ اللہ بوت، گفتہ او گفتہ اللہ بوت، کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ نہیں بول رہے بلکہ اللہ تعالیٰ بلوا رہے ہیں ان کو، ان کا بولنا اللہ تعالیٰ کا بولنا ہے. کلام زبان لسان نبوت ہے، لیکن لسان نبوت سے کلام الوہیت یعنی کلام اللہ پیش کیا جا رہا ہے. تو کیا فرمایا، گفتہ او گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، لیکن اس اللہ کے بندے کی زبان سے جو آیات جاری ہو رہی ہیں، جو کلام جاری ہو رہا ہے، وہ خود اس عبداللہ کا نہیں ہے، اس اللہ کے بندے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے کے مالک کا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لہذا عرب کے لوگ جو اپنی فساد اور بلاغت پر ناز کرتے تھے، ان کا عالم یہ ہوا کہ معرومی فرماتے ہیں کہ صد ہزارہ دفترہ، صد ہزارہ دفتر اشعار بود، صد ہزارہ دفتر اشعار بود. صد ہزار کہتے ہیں 100,000 کو، یعنی 100,000، 100,000 جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، 100,000، 100,000 100,000 ہوتا ہے. جیسے 10,000، 10,000 کو 10 سے ضرب دو تو 100,000 ہو گیا، 10 کو 10 سے ضرب دے تو 100 بن گیا، تو 100,000 ہو گیا، یعنی 100,000. مولا کیا فرماتے ہیں، صد ہزارہ، صد ہزارہ دفتر اشعار بود، یہ جو فصحا بلغا کے ایک جو اشعار تھے، پیش حرف امیش آعار بود، اس امی کے ایک حرف کے سامنے وہ شرمندہ اور سرنگو ہو گئے، شرم اور مثل پیش نہ کر سکے وہ. یہ ہے کلام اللہ، اللہ تعالی کا کلام. لہذا آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، لیکن بتائیے روزانہ پڑھیں عجیب لذت آتی ہے زمانہ، ورنہ ایک کتاب پڑھ لیں دوسری دفعہ پڑھنا مشکل، 5 سال بعد پڑھنا ہے کچھ جی نہیں چاہتا کہ یار یہ ابھی 5 سال پہلے تو پڑھی تھی اب چھوڑو کیا پڑھنا. لیکن قرآن مجید کا اعجاز ہے، خود قرآن مجید کا معجزہ ہے، اللہ اکبر، ایسی لذت ہے اس میں کہ کیا کہنا. میرے مرشد فرماتے کہ وہ اللہ کہ جس نے گنوں میں رس پیدا کیا، تو اس کے جو گنوں کو رس میں مٹھاس کا خالق ہے اور عالم کی مٹھاس کو پیدا کرتا ہے، اس کے نام میں مزہ نہ ہوگا، اس کے کلام میں مٹھاس نہ ہوگی. حضرت فرماتے ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، میرے شیخ فرماتے ہیں ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، جس نے مٹھاس کو پیدا کیا، جس نے سورج کو روشنی کا خزانہ دیا اور چاند کو لذت، پوچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت، نام پاک کبریا کی، اللہ کے نام کی لذت، اللہ کے کلام کی لذت کو کیا پوچھتا ہے، حلاوت نام پاک کبریا کی. پھر حضرت فرماتے ہیں اب سوچو کہ جس کی زبان پر جس کا نام لینے میں اتنا مزہ ہے، تو جس کے دل میں وہ مولا آئے گا، وہ شاہِ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہِ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. یہ تو ہے کلام اللہ، قرآن شریف اور بخاری شریف. بخاری شریف کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، ایک ایک جملے کی تشریح کرو تو گھنٹوں گھنٹوں، موٹی موٹی کتابیں ہیں شرح نے جو لکھی ہیں. اور بخاری شریف کی خصوصیات اس لیے فرمائی کہ ترجمہ اس کے ابواب جو قائم کیے، آج تک شرح اس کی تشریح کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. تو فرمائے کہ بخاری شریف، البیلی، اور تیسری تو مثنوی شریف ہے جس کی چند نظیر اور مثال پیش کی. اور مثنوی شریف کو، مثنوی شریف کو کیسے لکھا، معرومی فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کیا، کہ قافیہ اندیشمو دل، قافیہ اندیشمو دلدار من، کہ جب میں قافیہ کو سوچنے لگتا، حرف حروف کا الفاظ کا قافیہ ملایا جاتا نا، جیسے کتاب کا وزن کس سے ملتا ہے، کباب سے، اور کباب کا وزن کس سے ملتا ہے، شباب سے، اور شباب کا وزن کس سے ملتا ہے، جناب سے. اب جناب پر ایک شعر سن لو، انگریز لوگ جو ہیں، انگریز وہ انسانوں سے محبت نہیں کرتے، اور ماں باپ سے محبت نہیں کرتے, وہ کتے پالتے ہیں اور کتوں سے محبت کرتے ہیں وہ, اور کتے کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹہلانے بھی نکلتے ہیں, اور اگر کتا کہیں پر بیٹھ کر اپنا لینڈنگ کرنے لگے, لینڈ سمجھتے نا بھائی, وہ پیچھے سے جب اس کا جہاز یوں ہوتا ہے تو ایک امپورٹ کرتا ہے کوئی خاص چیز, بڑی ویلیو اس کی, اس کی ویلیو کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں کہ جیسے ہی وہ اپنی پوزیشن بناتا ہے امپورٹ پوزیشن, تو فوراً وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک تھیلی نکال کے چڑھا لیتا ہے اور کہتا ہے حضور والا آپ کا یہ مبارک لینڈ زمین پر گرے گا تو 500 پاؤنڈ جرمانہ دینا پڑے گا, یہ میں اپنا دست دراز کرتا ہوں, آپ مجھے عنایت فرمائیے. کیسی خدمت کرتے ہیں کتوں کی یہ. تو اس پر میرے شیخ نے فرمایا کہ کسی کو ذوق گلاب ہے, کسی کو ذوق کلاب ہے, کلاب کتے کی جمع, کلبن کتے کی جمع, کسی کو ذوق گلاب ہے اور کسی کو ذوق کلاب ہے. اب آگے یہ ہو گیا نا ایک مصرع, اب دوسرا سنیے. آگے میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت نے یہ منظر دیکھا برطانیہ کے اندر, لندن میں یہ منظر دیکھا, اس پر شعر فرمایا کہ دیکھ رہے مسلمان اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے نام کی مستیوں سے مست ہے اور یہ کتوں کی خدمت میں لگے ہوئے. تو اس پر فرمایا کسی کو ذوق گلاب ہے, کسی کو ذوق کلاب ہے. اب آگے سنیے, کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے. یعنی ایک آدمی حسینوں کو دیکھ رہا ہے, ان کے خیالات پکا کر کیا کر رہا ہے, یہ عالی جناب ہے, یہ تو سافل جنابت ہے, یہ سافل میں گھسا ہوا ہے. جو عالی مقام میں نہیں سافل میں, وہ عالی جناب کیسے ہو سکتا ہے جو لڑکوں کے چکر میں یا عورتوں کے چکر میں گھومتا ہے یا فلم میں تصویریں دیکھ رہا ہے یا دل میں گندے خیالات پکا رہا ہے, تو کیا ہوگا, یہ جنابت میں نہیں مبتلا ہوگا. اور کوئی کیا عالی جناب ہے, یعنی ایک وہ شخص ہے جو حسینوں سے نظریں بچا رہا ہے اور نظریں بچا کر غم اٹھا رہا ہے اور اس غم سے مولا کو پا رہا ہے, لیلا سے صرف نظر کر رہا ہے اور مولا کو پا رہا ہے, تو یہ عالی جناب نہیں ہوگا. اس لیے تو میرے مرشد نے فرمایا کہ لیلا کے عاشقوں کے جوتے پڑتے ہیں, لیلا کے عاشقوں کی کھوپڑی میں جوتے پڑتے ہیں, لیلا کے عاشقوں کی کھوپڑیوں پر جوتے پڑتے ہیں جب وہ چھیڑ پکڑے جائیں, کیسا ہوتا ہے, اور کیسے پڑتے ہیں, بھرے بازار میں جوتے پڑتے ہیں, جہاں پکڑا جائے جوتے کھاتا ہے نا بھائی, اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. فرق دیکھو, لیلا کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑ رہے ہیں اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. ہر آدمی ان کے جوتے اٹھانا کہتا ہے اللہ والوں کے جوتے اٹھا لوں, یہی شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے. اپنے ماں باپ کے, اپنے استاد کے, اللہ والا عالم ہے اس کے جوتے اٹھانا ہم فخر کرتے ہیں. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی کہ جوتے اٹھاتے ہیں, جوتی سیدھی کرتے ہیں. کیوں, اللہ والا ہے تو کیوں, کیونکہ اس نے اپنی بندگی کو ان گناہوں کی میں ملوث کر کے گندگی سے ہمکنار نہیں کیا, بلکہ اس نے اپنی بندگی کو خالق زندگی پر فدا کر کے اللہ تعالی کے قرب کی فالودگی پر کو حاصل کیا, قرب کا فالودہ کھایا اس نے مولا کے, سمجھ میں آئی نا. تو اس لیے تو والی جناب ہے, اور جو ان حسینوں کے چکر میں گھومے گا کیا ہے. تو سمجھ میں آئے نا کہ جناب کا وزن, شباب کا وزن, کتاب کا وزن اور شباب کا وزن, تمام وزن پر نہ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا قافیے پر بات چلی تھی, اب قافیے پر سنو, ایک واقعہ بھی سناتا ہوں جو میرے شیخ نے سنایا, اب میں آپ کو مزہ دیتا ہوں. حضرت نے سنایا کہ ایک گنوار جو تھا گاؤں کا آدمی, وہ گاؤں کے آدمیوں کو جاٹ بولتے ہیں ہندوستان کی زبان میں, جاٹ. وہ چارپائی لے کر آ رہا تھا سر پر رکھ کر, اور چارپائی کو کیا بولتے ہیں, کھاٹ. تو وہ ایک شہر میں آیا, تو اب وہ کھاٹ اپنے سر پر لا رہا تھا, تو اس نے کہا, وہ شہری آدمی نے, وہ تیل کا کاروبار کرتا تھا, تیلی, تو اس نے کہا, جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ, وزن مل گیا نا, جاٹ رے جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ. تو اب جاٹ نے سوچا کہ اس نے تو بڑا وزن بڑا ہے, تو میں بھی کچھ بولتا ہوں. اس نے بولا, تو اس نے کہا, تیلی رے تیلی تیرے سر پر کولو. اب وہ تیلی نے کہا, لو وزن تو ملا ہی نہیں, جاٹ کا وزن کھاٹ سے ملتا ہے اور تیلی کا وزن کولو سے نہیں ملتا. تو اس نے جاٹ نے کیا کہا, وزن ملے نہ ملے کولو کے وزن سے تو مرے گا کیونکہ کولو بڑا ہوتا ہے جس میں تیل پیلا جاتا ہے, تیل نکالا جاتا ہے, اس نے کہا اگر وزن ملے نہ ملے کولو کے وزن سے تو مرے گا. تو رومی فرماتے ہیں جب کبھی میں قافیہ سوچنے لگتا ہوں, کیونکہ اشعار کے اندر قافیہ لگایا جاتا ہے نا, تو فرماتے ہیں کہ کبھی جب میں قافیہ سوچنے لگتا ہوں تو آواز آتی, کیا قافیہ اندیشم و دلدار من, تو میرا محبوب میرا دلدار کی طرف سے میرے دل میں آزاد آتی ہے, گو یدم مندیش گو یدم مندیش جز دیدار من. تم اپنے قافیے کو مت سوچو, تمہارے منہ سے یہ کلام نکلوانا ہے, چونکہ یہ کلام ہم تم کو دے رہے ہیں, الہامی ہے یہ, لہذا ہم تم کو دے رہے ہیں, تم قافیے کو مت سوچو, قافیہ بندی ہم کریں گے, تم کیا کرو جز دیدار من, تم صرف میرا دیدار کرو, صرف میرا دیدار کرو, آ تمہارا کام ہے اپنے محبوب کے جلبوں میں مست رہو, قافیہ دینا ہمارا کام ہے. دلدار من کا وزن دیدار من سے مل گیا نہیں مل گیا؟ تو فرماتے ہیں قافیہ مندیش قافیہ اندیشمو دلدار من, قافیہ اندیشمو دلدار من, گو یدم مندیش جز دیدار من. تم اس کو مت سوچو کہ تم اپنا قافیہ ملاؤ گے کہاں سے اور کیسے کہو گے, اس کو مت سوچو, یہ کہلوانا ہمارا کام ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سمجھنے کی ایک بات ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام معرومی کا الہامی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ معرومی دیدار من یعنی مولا کا دیدار کیسے کریں گے, ایک سوال ہے نا علمی, کہ سوال پیدا ہوتا ہے جز دیدار من اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کریں گے. تو سوال ایسا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ, حدیث جبرائیل, حدیث احسان بھی نام ہے اس کا اور حدیث جبرائیل بھی نام ہے, کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی بجا لاؤ, ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا, اب دیکھیں نا تو پتہ ہی چلا کہ معرومی نے جو شعر کہا ہے یہ نص کے خلاف نہیں ہے, اس سے تو یہ پتہ چل گیا کہ نص کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ نص میں بھی یہی ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ, اگر معرومی یہ کہہ رہے ہیں جز دیدار من تو اس میں تو کوئی اشکال تو اعتراض تو نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر دیدار من کے معنی وہی ہے جو ان تعبد اللہ کا انک تراہ ہے, تو ان تعبد اللہ کا انک تراہ کے کیا معنی ہے, کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی بندگی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اب اس کے کیا معنی ہے, اب بتائیے, آسان کام ہے ترجمہ کرنا, ترجمہ تو آسان ہے سمجھانا کیسا ہے. اب سنیے, میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, حضرت نے سمجھایا. اب دیکھیے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ, جب کوئی اندھا کسی سے ملاقات کو جاتا ہے, مثلا یا ایک آدمی مریض ہے, ایک آدمی مریض ہے, تو اب وہ جو مریض کے پاس جاتا ہے عیادت کرنے کے لیے, اب جو عیادت کرتا ہے تو عیادت کر کے آ کر کیا کہتا ہے, کہ پوچھا اندھے سے, ہاں بھائی کہاں سے آ رہے ہو, یار وہ فلاں صاحب ہے نا ہم ان کو دیکھنے گئے تھے, ہم فلاں صاحب کو دیکھنے گئے تھے. وہ اندھے کو بول رہا ہے, ارے بھائی تم کیسے دیکھنے گئے تھے, تمہاری تو آنکھیں نہیں ہیں. تو کیا اندھے کا یہ جملہ بولنا درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے, محاورات بتاتے ہیں کہ یہ جملہ درست ہے, محاورات کیا بتاتے ہیں کہ یہ جملہ بالکل درست ہے کہ ہم ان کو دیکھنے گئے تھے. کیوں؟ اب سنیے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ محاورات درست ہے اور محاورات بتاتے درست ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو اندھے نے اس سے ملاقات کی تو اس کی ملاقات اس یقین درجے کی تھی اور اس کو ایسی حضوری حاصل تھی, اس یقین درجے کی تھی کہ اس کے دیکھنے کو اپنے دیکھنے سے تعبیر کیا, حالانکہ دیکھا تو اس نے لیکن وہ اتنا یقین درجے کے تھا کہ اس کے دیکھنے کو اپنے دیکھنے سے تعبیر کیا. تو میرے پیارے دوستو, اگر اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے انوارات اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دل میں اتنا ورود ہو جائے, اتنی تجلی حاصل ہو جائے, نور حق اتنا دل میں آ جائے کہ اس کو یہ احسان, یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں, یہ تو یقینی بات ہے, اس حضوری اور اس نور کی وجہ سے اس کو اس یقین درجے کا ایمان اور احسان نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا گویا اس کا دیکھنا بن جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا, آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور نئی بات کہ وہ نور حق کیسے ملے گا, میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں نور حق ذکر حق درجہ رسد, نور حق یہ میرے شیخ کا شعر ہے, और अगर किसी आदमी को ना बताएं और जो मसवी पढ़े तो वो समझेगा कि इमाम रूमी का शेर है, लेकिन ये मेरे शेख रूमी जमाना का शेर है, रूमी असर का शेर है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ईरान के उलमा ने एक खत लिखकर भेजा और मारूम के अशार लिखकर भेजे कि हमें इनकी शरह आप क्या कोई जानने वाला हो तो बताइए। तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ने वो अशार मेरे शेख चूंकि पीर भाई थे तो वो अशार हमारे शेख हजरत महाशाह की मोहम्मद अख्तरजाद दाद बरकात उनको दे दिए और क्या कहा कि हजरत मेरी नजर में पाकिस्तान के अंदर आपसे ज्यादा मसनवी का जानने वाला कोई नहीं है। मेरे शेख ने फिर उन अशार का जवाब एक रात में दिया और वो मजमुआ छप भी गया, उसका नाम है मारिफे शम्स तबरेज, कुतुबखाने से मिल सकती है, जो चाहे पढ़कर देख ले। एक रात में उसका जवाब लिखा है, इतनी मोटी किताब है, ये ना समझिएगा कि 10-12 सफात की होगी, एक रात में लिखा नहीं, इतनी मोटी किताब है, आप देखिए जाकर। एक रात में जवाब दिया, ऐसा अल्लाह ताला ने मसनवी का ज़ौक अता फरमाया था। और एक दफा मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने अपने एक मकाले के अंदर शेर लिखा कि कमा काला आरिफ अर रूमी, कि जैसा कि आरिफ रूमी ने फरमाया, और वो शेर क्या है कि बाज़िश है मी नगीरत जुज शेर नर, बाज़िश है मी नगीरत जुज शेर नर, बाज़िश शाही शिकार नहीं करता किसका, जुज शेर नर, इल्ला इल्ला इस्तिस्ना हो जाता ना, इल्ला जुज शेर नर, शेर नर का शिकार करता है। और करगस बर मुर्दगा बुशादा पर, और करगस बहुत ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है कि दिखाई नहीं देता, लेकिन जालिम की नजर बड़ी तेज होती है। और जमीन पर जहां कहीं मुर्दा नील गाय, अरे मियां इधर बैठो, शाबाश दोनों इधर बैठो, समझदार आदमी हो तुम लोग, पुराने हो, ऐसा क्यों करते हो। और करगस जो होता है जिसको गिद्ध बोलते हैं, मुर्दा खोर, वो करगस वो क्या करता है, इतना ऊंचा उड़ता है दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मुर्दों को तलाश करता है, जहां मुर्दे नजर आते हैं परों को फैलाता है, वहीं उतर जाता है, वहीं लैंडिंग करता है। करगसा बर मुर्दगा बुखशादा पर, उन्हीं को देखकर पागल बन जाता है। तो ये लिखा मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, तो हजरत ने वो मकाला पढ़ा, फरमाया कि हजरत आपने ये क्या किया, मेरे शेर को आरिफ रूमी का शेर कर दिया। तो मुफ्ती साहब हैरान हो गए, साहब ने कहा कि भाई ला फरका बैना का व बैना मौलाना रूम, आपके और मां रूम में कोई फर्क ही नजर नहीं आता, तो मैंने शेर पढ़ा मैं समझा उन्हीं का। अल्लाह ताला ने ऐसा मसनवी का शौक हजरत को मेरे शेख को अता फरमाया। तो मेरे शेख फरमाते हैं कि मारूमी रहमतुल्लाह अलैह क्या, वो जो शेर जुज दीदार मन की बात चल रही थी, कैसे समझाया कि देखो अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तराहू, ऐसे इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अब सवाल पैदा हो कि अल्लाह ताला की इतना यकीन हमारे दिल को कैसे मिले कि हम अल्लाह ताला को गोया देख रहे हैं, ऐसी हुजूरी मिल जाए। फरमा रहे कि क्या करो, दिल में नूर हासिल करो। और नूर कैसे मिलेगा, नूर हक अज़िक्र हक दर्जा रसद, नूर हक कैसे मिलेगा, अरे जिक्रुल्लाह करो, जिक्रुल्लाह करो और जाकिरीन के पास बैठा करो, तो क्या होगा, तुम्हारी जान दर्जा रसद तुम्हारी जान में पहुंच जाएगा। नूर हक दर अज़िक्र हक, नूर हक कैसे मिलेगा, जिक्र हक से मिलेगा, दर्जा रसद तुम्हारी जान के अंदर घुस जाएगा, पहुंच जाएगा। और फरमाते हैं कैसे, उसकी तरतीब क्या हो गया, अज़बा अज़बा दर दिल, अज़बा तादिल, अज़बा तादिल, यानी जबान से दिल तक जाएगा, और दर दिल तजा रसद, अज़बा दर दिल तजा रसद, अज़बा दर दिल, जबान से पहले दिल में घुसेगा और दिल के जरिए से वो जान में चला जाएगा। ऐसे अल्लाह ताला को याद करो, फिर नतीजा क्या होगा, अल्लाह ताला का इतना जबरदस्त यकीन पैदा हो जाएगा कि क्या कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, वो यकीन इस दर्जे पर पहुंच जाएगा कि वो ये कहेगा कि हम भी गोया कि अल्लाह ताला को देख रहे हैं। और ये शेर पड़ेगा, किधर नहीं हम तेरे जलवे देखते हैं, किधर नहीं हम तेरे जलवे देखते हैं, जिधर देखते हैं तुझी को देखते हैं। सारा आलम अल्लाह ताला के जलवों से पुर भरा हुआ नजर आएगा। फिर मजाल नहीं है कि किसी औरत को किसी लड़की को निगाह उठाकर देख ले, मजाल नहीं है, बेशर्मी का काम करे, खिलाफ उसूल काम करे। ये मारूमी है, और मौला रूमी के इलाहमी होने की एक बात और फरमाते हैं, किस्सा चल जाता, किस्से को नामुकम्मल किया और वहीं छोड़ दिया, और क्या फरमाया, چوفتات از روزن دل، چوفتات از روزن دل آفتاب، جو میرے دل کی کھڑکی سے جو آفتاب جس کی وجہ سے میں مثوی لکھ رہا تھا، روشنی بکھیر رہا تھا، اب وہ کیا ہوا؟ فتات یعنی غروب ہو گیا. چوفتات از روزن دل آفتاب، جو آفتاب تھا وہ غروب ہو گیا، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے وہ عنایت اور مہربانی کے جو عنایت اور مہربانی کی جو شعائیں تھی وہ بند ہو گئی. اب روزن دل یعنی دل کی کھڑکی میں وہ روشنی نہیں آ رہی، تو اب کیا کروں گا میں؟ ختم شد، واللہ اعلم بالصواب، اب میں ختم کرتا ہوں. کیوں؟ قصہ نامکمل چھوڑ دیا. میرے مرشد نے فرمایا جس شخص نے 28,500 اشعار لکھے ہیں، مثوی معروم 28,500 اشعار، کیا اس کے لیے قصے کو مکمل کرنا کیا مشکل کام تھا؟ جو 28,500 اشعار لکھ سکتا ہے، کیا 10-15-20 اشعار اور نہیں لکھ سکتا کیا وہ؟ لیکن کیوں؟ فرماتے کہ کیوں، بات یہ تھی کہ پہلے جس آفتاب کی روشنی سے وہ نور بکھیر رہے تھے، اب وہ آفتاب بند ہو گیا تو آپ نے قصے کو بھی وہی بند کر دیا. فرمایا یہ دلیل یہی بات بتاتی کہ محرومی کا یہ کلام الہامی کلام ہے. اب رہی بات کہ محرومی رحمت اللہ علیہ کو یہ درد ملا کیسے اتنا، حالانکہ وہ بھی انہوں نے بھی یہی درس پڑھا. وہی بخاری شریف خود فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، میں ایک عام ملا تھا. بخاری شریف 500 شاگرد تھے ان کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد، بادشاہ کے شاہ خاردم کے سگے نوازے، 500 علماء اور شاگرد ان کے پیچھے چلتے تھے. لیکن فرماتے ہیں اب تک جو بات تھی، جو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان پر تھا، دل میں نہیں تھا. لیکن جب شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبتوں میں گیا، خدمت میں گیا، تب کیا ہوا؟ مولوی ہرگز نشد مولا روم، پہلے مولوی تھا اب مولا روم بن گیا. لہذا آج بھی آپ پونیا میں جائیں اور پوچھیں کہ مولانا کا مقبرہ کدھر ہے، تو لوگ آپ کو محرومی کے یہاں لے جائیں گے. اب بھی وہ مولانا کہلاتے ہیں وہاں پہ، مولا روم مولانا کہتے ہیں لوگ ان کو، ایسا اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے اور ایسی ان کی مقبولیت دے دی. لہذا فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم، میں ایک عام ملا پڑھاتا، زبان پر تھا، دل میں نہ تھا. تو لیکن کیا ہوا، کیسے یہ چیز ملی؟ تا غلامِ شمس تبریزی نشد، جب تک میں نے شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں کی، اگر میں غلامی نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ کالا کالا قال اللہ تعالی اور کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہوتا؟ میری صرف زبان پر ہوتا، دل میں نہ ہوتا. تلاوت کر رہا ہے زبان سے کر رہا ہے، دل پر زلزلہ نہیں ہے. ذکر کر رہا ہے زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے. کیوں؟ دل میں تو حسینوں کو بسایا ہوا ہے، اور حسینوں کو دل سے، غیر اللہ کو دل سے نکلوایا نہیں ہے. ابھی اس بات کی فکر ہے کہ جلدی سے مسجد سے نکلوں تو جا کر کرکٹ میچ دیکھوں، تو کیا اس کے دل میں اللہ ہے؟ یہ نماز پڑھ رہا ہے. ابھی اس کو فکر ہے کہ جلدی سے میں جاؤں تو میں وہ ذرا چائے پیوں گا. واللہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہوں گے وہ چائے پر مرے گا. چائے کو کیا بیچتا ہے؟ جلدی سے مسجد سے نکل کر جاؤں تو ذرا ایک نسوار کی چنڈی کھاؤں یا سگریٹ کا کش لوں جا کر، مدرسے سے نکلوں تو جلدی سے جاؤں بازار میں چائے پیوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اجتماع میں گیا بازاروں میں گھوم رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ حج پر گیا بجائے جو ہے کعبہ شریف کو طواف اور دیکھنے کے وہ بازاروں میں گھوم رہا ہے کہ یہاں پر تو لبنان کے کیلے بڑے اچھے ہیں، فلاں فلاں چیز اچھی ہے، اور فلاں فلاں حسین کتنے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، سارے ملک سے کیسی کیسی خوبصورت عورتیں بھی آئی ہیں ماشاءاللہ، کیسا ہے. ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ میں جب عورتوں کو دیکھتا ہوں تو عورتیں کا جو حسن ہے ان کو دیکھتا ہوں، کہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے کیا حسن بنایا. انہوں نے کہا حضرت ان کا جو حسن ہے یہ آئینہ جمال خداوندی ہے. میں عورتوں کے اندر جو خداوندی اللہ تعالی کے جمال کا آئینہ ہے، یہ حسین، کیا کہا؟ آئینہ جمال خداوندی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ فرمایا آئینہ تو ہے بے شک، لیکن آتشی آئینہ ہے، آگ والا آئینہ ہے، تیرے ایمان کو جلا کر راکھ کر دے گا. آپ نے وہ آئینہ دیکھا ہے نا کہ جس کو دھوپ میں رکھیں تو نیچے کاغذ وہ جل جاتا ہے، وہ دیکھا ہے نا آئینہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھی وہ آتشی آئینہ کہلاتا ہے. فرمایا یہ بھی ایسے ہی ہے، جو ان کو دیکھے گا اس کے ایمان کا پودا بڑھ نہیں سکے گا. کتنے لوگوں کا ایمان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے. سن لو واقعہ، علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص ہوتا ایک لڑکے پر قربان ہو گیا، اسی کے چکر میں گھومتا تھا از حسن شد مولا خلق. وہ لڑکا ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوئی، کیا بنا ہوا ہے؟ مولا خلق بنا ہوا ہے. آؤ بادشاہ آؤ تمہیں دودھ پتی پلائیں، آؤ تمہیں چکن کڑھائی کھلائیں، تمہیں موبائل میں ٹیلی فون کرنا ہے گھر پر، لو لو بات کرو، میں کروا دیتا ہوں. اور بے فکر رہنا، عید کی گائے کی کھال تمہیں ہی دوں گا میں، اور جو ہے بے فکر رہنا گوشت بھی دوں گا، اور بوٹی والی دوں گا، وہ مچھلی والی بوٹی دوں گا، اور گلپا بھی دوں گا، مغز بھی دوں گا ہی دوں گا، بڑی مہربانی ہو رہی ہے. از حسن شد مولا خلق، اور بات پیری شد خوراک رسوائے خلق. اب بڈھا ہو گیا، اب کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، جوان ہے اس کی ٹانگیں سب دبانے کو تیار ہیں، اور بڈھا بےچارا اپنی ٹانگیں خود دباتا ہے. ہائے تھک گیا، یہ عالم ہے، بدماش ہے، اپنے حرام نفس کی حرام خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے. لیکن کیا انجام ہے؟ باپ پیری شد خرف رسوائے خلق، بڑھاپے ہو گیا، اب وہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، رسوائے زمانہ بنا ہوا ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے جلوے جس قلب میں ہوں گے وہ پھر ان حسینوں پر مرے گا، جو خالق حسن جس کے دل میں ہوں گے ان پر مرے گا. کیا بات ہے! اب یہی بات کیا ہے کہ معرومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ کب ملا؟ وہ جو زبان پر تھا علم، اب وہ علم اندر اتر گیا. کیونکہ معرومی فرماتے ہیں علم برتن زنی مارے بوت، اگر اس علم کو تم نے اپنے عہدے لینے کا، امامت لینے کا، یا محتمم بننے کا، محتمم کی سیٹ لینے کا، یا قاضی بننے کا، یا الیکشن میں حصہ لینے کا، اور بڑے خطیب اور ہم بنیں گے یہ دریا بنایا، تو یاد رکھنا یہ تمہارے لیے سانپ بن جائے گا. علم برتن زنی مارے بوت، مار بن جائے گا سانپ. اور یاد رکھنا، اگر تم نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس علم کو دل میں حاصل کیا، علم بر دل زنی یارے بوت، وہ تمہارا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کا دریا بن جائے گا. پھر اسی علم کو اگر تم نے غلط استعمال کیا، تو یاد رکھنا یہ علم تمہارے لیے جہنم کا دریا بنے گا. اور اگر اس علم کو مولا کی محبت اور قرب کا دریا بنایا، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ علم جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت دلا دے گا. جانا ہے تو چلے جاؤ بھائی، مجبوری ہے تو جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن جائے گا. اب رہی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا یہ قرب خاص کیسے حاصل کرے، بس اسی کے لیے یہی فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم، فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، اب تم کسی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو یہ کیسا ہے، تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ دوستی کس نے لگائی ہے اس سے. اب ایک آدمی، آپ کسی آدمی کو پوچھیں یار فلاں آدمی کا ہے، وہ کون ہے، کیسا ہے، تو وہ کہے گا بھائی اس کی تو سارے محلے کے گنڈوں سے دوستی ہے، تم اس کو کہاں پوچھ رہے ہو، آپ تو شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں مولانا صاحب، آپ کس کا پوچھ رہے ہیں، خیریت تو ہے، کیا بات ہے بھائی، وہ تو اس علاقے کا گنڈوں کے ساتھ ساری دوستی ہے اس کی. کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو کیا وہ بتائیں گے دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اور فلاں آدمی ہے، اب آپ اس کو دیکھیں کیا، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، دینی خادموں کے ساتھ محبت ہے، کہا یہ آدمی ہے، دیکھو اس کا دوست کون ہے. تو ہر دوست اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. دوست کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے دوستوں سے. کس کے ساتھ دوستی لگائی ہے؟ کیوں جناب؟ لہذا جب رشتہ دیتے نا، رشتہ لڑکے کو دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں کس کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہے پتا چلتا ہے یہ ویسا ہی ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو، جب اللہ والوں کے ساتھ محبت اور تعلق پیدا کرے گا تو اللہ والے، کیونکہ دوستی کے اندر یہ اثر ہے کہ دوست کی جو کہ دل میں جو دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے. اگر کسی اللہ والے سے دوستی کرے گا، اس کو اپنا دوست اور یار بنائے گا، تو اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ہے وہ ہمارے دل میں منتقل ہو جائے گا. اگر ہم اللہ والوں سے دوستی کریں گے تو اللہ والے بن جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ لہذا، اور صبح بھی ایک بات عرض کی تھی، اس کو دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنا دوست مت بناؤ. جان پہچان، ہر جان پہچان والا دوست نہیں ہوتا، معاملہ اتنا رکھو جتنی ضرورت ہے. ہر آدمی کو اپنا دوست مت بناؤ. تو پھر اگر دوست بنائے تو کس کو بنائے بھائی؟ آخر دوست بھی تو ہونا چاہیے، دوست بھی تو کسی کو بنانا چاہیے. تو دوست بنانے کے لیے پانچ چیزوں کو دیکھیں. یہ پانچ باتیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی شاہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہشتی زیور میں لکھی ہیں، میں وہیں سے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. پانچ باتیں دیکھیں دوست بنانے کے لیے، اتنی پانچ باتیں، یو دعا زرے سلور پنزا، صحیح نا؟ پانچ باتیں جس میں دیکھے اس کو اپنا دوست بنائے. نمبر ایک، عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو. بے وقوف بہت خطرناک ہوتا ہے، کیوں؟ وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے گا، بے وقوفی کی وجہ سے نقصان کر دے گا. اس پر حضرت نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی نے ریچھ پالا ہوا تھا. اب وہ جو ایک دن وہ مالک سو رہا تھا تو مالک کی ناک پر مکھی آ کر بیٹھی. ریچھ نے دیکھا میرا مالک ہے، اس نے مکھی کو ہٹایا. اب مکھی کو آپ نے دیکھا ہٹاؤ، پھر وہیں آ کے بیٹھتی ہے. اب وہ ہٹایا، مکھی گئی پھر آ کر وہیں بیٹھ گئی. اس نے پھر ہٹایا، پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی. پھر ہٹایا، پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی. اب ریچھ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں مت بیٹھ، پھر بھی آ کر بیٹھ رہی ہے. وہ گیا، تھا تو ریچھ طاقتور، ایک چٹان اٹھا کے لے آیا، بڑا پتھر، اور مکھی سے کہا اب تو بیٹھ. اب وہ مکھی بیٹھی، اس نے دھڑ کر کے مار دیا. مکھی تو کیا مرتی، وہ مالک کا کچومر نکل گیا. اب بتائیے یہ عقل مند ہے، بیوقوف ہے؟ بھلا تو کر رہا تھا کہ مکھی سے بچا رہا تھا، لیکن کیسے بچایا؟ اللہ اللہ بس اس کو دیکھ لے. اس لیے بیوقوفوں سے دوستی نہ کرے، عقل مند آدمی ہو. اور عقل کی بین الاقوامی تعریف ہی ہے کہ جو انجام پر نظر رکھے، جو انجام پر نظر رکھے اس کو عقل مند بولتے ہیں. اور عقل پیدا ہوتی ہے یاد الہی سے، ذکر اللہ سے عقل آتی ہے، عقل میں نور آتا ہے. ورنہ ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں، لیکن اپنی ہوشیاری کو، اپنی ذہانت کو کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، حسینوں کو پھنسانے میں، جھوٹ بول کر سودا بیچنے میں، ایسے کام میں استعمال کرتے ہیں، دھوکہ دینے میں. ذہین وہ بھی ہیں، لیکن ان کی ذہانت اور ہوشیاری کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ نافرمانی میں. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی ذہانت اور ہوشیاری کو اللہ تعالی کی فرما برداری میں استعمال کرے. عقل مند نہیں ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا تھا کہ حضرت، کسی مولوی صاحب نے، کہ گاندھی بڑا عقل مند ہے. فرمایا پرلے درجے کا بیوقوف ہے، اگر عقل مند ہوتا تو ایمان لے آتا. ہاں یہ کہو کہ چالاک ہے، چالاک چالاک ہے، عقل مند نہیں. عقل مند ہوتا تو ایمان لے آتا. اور ایک اور واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ ایک آدمی تھا، اس کی کسی سے لڑائی ہو رہی تھی، تو اس کا دوست گزرا وہاں سے. اب اس نے دیکھا دونوں گتھم گتھا ہے، تو اس نے اپنے دوست کو دیکھا، وہ بھی لڑ رہا ہے. تو اس نے دیکھا یہ تو پریشانی میں، گیا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا جا کر اپنے دوست کے. اب جو دوسرا آدمی تھا دیر تنا تن مکے لگایا خوب اس کو. اب اس نے دوست سے کہا بھی، اب اس نے جو مکے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا عجیب آدمی ہو، میں شیخ سعدی کے شعر پہ عمل کر رہا ہوں. کہا شیخ سعدی کا کیا شعر ہے؟ شیخ سعدی نے فرمایا کہ دوست آنس، دوست آنس کے گیرت دستے دوست، دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے. در پریشان حالی و در درماندگی، جب اپنے دوست کو پریشان دیکھے اور مصیبت میں دیکھے تو جلدی سے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے. تو اس وقت تم پٹ رہے تھے، تم ڈنڈے کھا رہے تھے، تو میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا. تو شعر پر تو صحیح عمل کیا اس نے، شعر پر تو ترجمے کے لحاظ سے تو صحیح عمل کیا، لیکن کیا نتیجہ ہوا؟ بے وقوفی ہے یہ. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جا کر مصیبت میں دوست کا ہاتھ پکڑ لے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کرے، یہ مطلب ہوگا نا بھائی. تو بیوقوف آدمی کیسے سمجھے گا؟ وہ تو مطلب ظاہری الفاظ کو دیکھے گا. اب ظاہری الفاظ، جیسے ایک شخص حکیم الامت تھانوی ایک مرتبہ خط لکھ رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، ایک دیہاتی آیا سبزی کا ٹوکرا لے کر اتنا بڑا، اور پوری جگہ خالی تھی. کہا حضرت مولوی جی کہاں رکھوں؟ اب حضرت دیکھا اتنی بڑی جگہ پڑی، انہوں نے فرمایا ہم لوگ جیسے کہتے ہیں لے میرے سر پہ رکھ دے. وہ آیا اس نے سر پہ رکھ دیا حضرت. تو کیا ہوا؟ اس نے تو صحیح کام کیا نا جو حضرت نے فرمایا. تو مطلب یہی ہے کہ سر پہ رکھ دے، یہ تو مطلب نہیں ہے نا بھائی. مطلب یہ ہے کہ اتنی جب تجھے جگہ نہیں نظر، جگہ ہے تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی جو میرے سر پر تو مارا، اتنی جگہ ساری جگہ ہے رکھ دے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حماقت کی علامت ہے، بے وقوفی. اس لیے دوست کس کو بنائے؟ دوستی بنانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے عقل مند ہو. اور عقل مند کی سب سے بڑی نشانی وہ دینداری ہے. کیونکہ عقل کے معنی یہی ہے، عقل میں نور، عقل میں فہم آتی نور سے، اور نور کیسے؟ وہ اللہ تعالی کی یاد سے آتا ہے. ایک علامت ہو گئی نا. نمبر دو، اس کے مزاج، اس کی عادات اور اخلاق اچھے ہوں. اس کے اخلاق، اس کے مزاج اور اس کی عادات اچھی ہوں. کیا مطلب؟ پتہ چلا کہ اب کوئی بات ہوئی اس کے مزاج کے خلاف، بولنا تیری ماں کی، تیری بہن کی، تیرے مسئلہ آیا تھا، بس غصے میں آپ پہ باہر ہو جاتے. کیا ہوتا نتیجہ؟ کیوں جناب؟ کتنی مرتبہ اب وہ ہر بات میں اپنی مرضی چلاتا. وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا، تین آدمی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مل کر کر گئے، چار آدھ دوست ہیں، تین آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ کریں گے، ایک آدمی نہیں میری، میں چاروں بجے ہوگا. اب وہ کیا ہے، ذرا بولو لڑائی شروع کر دیتے ہر سے. تو اس قابل ہے دوست بنایا جائے، کیونکہ جو جس کا مزاج اچھا نہ ہوگا، یہ مطلب ہے، یہ مطلبی آدمی ہے. جب مطلب ہوگا نا تو آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، اور جب اپنا مطلب نکل جائے گا، جب آپ سے قرضہ لینا ہوگا تو آئے گا تو کیا حال ہے دوست، خیریت سے ہو، اچھے ہو، یار بڑی پریشانی ہے یار کچھ. اب آپ کا تو دل نرم ہوگا، آپ اس کو قرضہ دے دیں گے. کبھی آپ پر مصیبت آئے گی، پھر دیکھیے یہ تو آنکھیں یہاں لگ لے گا، یہاں مطلب یہاں آنکھیں نہیں رکھی جاتی، مطلب جیسے یہاں سے نظر نہیں آتا نا ویسے اس کو نظر نہیں آئے گا. اس کو طوطا چشمی بھی بولتے ہیں. یعنی آپ کی مصیبت میں جب ہوگی نا، آپ کے ساتھ بالکل دھوکہ کرے گا، اور آپ کے بالکل بھاگ جائے گا، وہ بے وفائی کرے گا آپ سے. اس لیے اس کا مزاج اچھا ہو، اس کی عادات اچھی ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ نہیں کہ غصے میں پاگل بن جاتا ہو. اگر بعضوں کا مزاج ہے نا، ذرا بات ہوتی ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسا. تو یہ شخص قابل نہیں ہے اس کو دوست بنایا جائے. جس کو اپنے غصے پر قابو نہ ہو، یہ آدمی دوست بنانے کے قابل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ دیکھو کام کی باتیں ہیں کتنی. اللہ تعالیٰ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. حضرت نے کتنی پیاری باتیں سکھا دی کہ وہ شخص جس میں غصے کی بیماری ہو، وہ اس قابل نہیں ہے اس کو دوست بنایا جائے، وہ دوست بنانے کے قابل نہیں ہے. ہو گیا نا؟ دو باتیں، پہلی عقل مند ہو، پہلی بات عقل مند ہو. ادھر آ جاؤ اور قریب آؤ. دیکھو نا جگہ ہے، آپ اٹھ کے آ جاؤ. ہاں شاباش، آ جائیے. تو پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ عقل مند ہو. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اخلاق، مزاج اور عادت اچھی ہوں. تیسری بات، دیندار بھی ہو. دیندار بھی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے دین میں مدد کرے گا. اگر دیندار نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی گناہ کرے گا، ہمیں بھی گناہ میں لے جائے گا. اب ہم نے دوستی کی ہے، اب وہ گناہ کرتا ہے تو پہلے تو ہم اس کو کہیں گے یار نہیں یار چھوڑو چھوڑو، نہیں ایسا نہیں کہو. گیا نہیں نہیں یار سب چلتا ہے. اب وہ اب دوست ہے. اب کتنے ایسے ہیں دوستی کرتے ہیں، کہتے ہیں آؤ یار چلو فلم دیکھیں. اب نہیں 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 یار بری بات ہے، میں ابھی تبلیغی جماعت سے ہو کر آیا ہوں، ابھی میں اجتماع پر گیا تھا، میں فلم نہیں. ابے یار آ جانا، وہ تیری پسندیدہ والی ہیروئن کی ہے، آ جا آ جا. اب وہ پتا چلا کہ ننگی فلمیں تک دکھا دیتے. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ یہ سب واقعات ہوتے. کہتا دیکھ دیکھ کیسی تصویر ہے، زبردست ہے کہ نہیں ہے. اب وہ لطیفے ایسے بھیج رہے ہیں بےہودہ بےہودہ. یہ دوست ہے یہ جو ہمارے دین کو برباد کر رہا ہے. اچھا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اس میں کوئی برائی ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، تو ہم اسے بول نہیں سکیں گے کیونکہ دوست ہے. اور جب برا کام کرے گا تو بول نہیں سکیں گے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس برائی کی نفرت جو ہمارے دل میں تھی، اب وہ نفرت کم ہونا شروع ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ برائی کی نفرت ختم ہو جائے گی، پھر ہم بھی اسی برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. کتنے داڑھی والوں نے بغیر داڑھی والوں سے دوستی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی داڑیاں چھوٹی ہونا شروع ہو گئی، کرتے کرتے بالکل داڑھی مون ڈالی. ہاں اجتماع پر گئے، ارادہ کیا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے. اعتکاف میں بیٹھے، ارادہ کیا ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے، گھر سے ٹی وی نکال دیں گے. اب وہ آئے پرانے دوستوں سے، انہوں نے کہا ابھی داڑھی رکھے گا، پاگل ہو گیا تو، تیری سیٹنگ کا کیا ہوگا؟ اور ٹی وی نہیں دیکھے گا؟ ابھی بھائی مولویوں کو چھوڑ، کن چکروں میں تو پڑ گیا، مولویوں کے چکر میں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اچھا بلا جس نے ارادہ کر لیا تھا، گھر میں فیلڈ بنا لی تھی، ٹی وی نکالنا ہے، بیوی بھی راضی ہو گئی، پتا چلا دوستوں نے نہیں نکلنے دیا. اب شادی کر رہے، دوست بول رہے ہیں ہاں فکر کی بات نہیں، میں پیسہ دوں گا. ارے بھائی ذرا فائرنگ وائرنگ بھی کر، بغیر فائرنگ کے کیا مزہ آئے گا؟ ذرا کچھ پھول جڑیاں بھی ہوں گی، ذرا ناچنے والے بھی. میرے بڑا اچھا گروپ ایک جاننے والا ہے، بڑا زبردست ڈانس کرتی ہیں، ان کو لے کر آؤں گا میں. اب نتیجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے. اب پہلے تو کہا کتنا کام میں بے فکر ہے، میں ایک لاکھ دے دوں گا. اب وہ ایک لاکھ دے دیا اس نے، پتا چلا وہ دیا نہیں تھا، قرضہ دیا تھا اس نے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اب بعد میں قرضہ، پھر کہتا ہے بھائی قرضہ ہے اور ایک لاکھ کے میں چار لاکھ لوں گا. یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے. یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے ہمارا. لہذا دوست کی ایسا ولیمہ کرنا، قرضہ لے کر مقروض کی تو دعوت درست نہیں ہے. کیوں بھائی؟ مقروض کا آدمی کی دعوت کھانا درست ہے؟ اس کی دعوت درست نہیں ہے. اب قرضہ لے کر ولیمے کرنا, سنت ولیمہ قرضہ لے کر کیا جا رہا ہے؟ کیوں جی؟ نام ہوگا, ذرا ہمارا نام ہوگا. اگر ٹینٹ شاندار نہیں لگایا, ذرا چار پانچ قسم کے کھانے نہیں کیے, تو برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی. مجھے ایک آدمی ذرا دکھا دے جس کی ناک کٹی ہوئی ہو. مجھے بہت شوق ہے کٹی ہوئی ناک دیکھنے کا. کہتے جی ہماری ناک کٹ جائے گی, تو وہ مجھے بڑا شوق ہے کہ ایک آدمی زندگی میں دیکھوں جس کی ناک کٹی ہوئی ہو برادری کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے. تو یہ ہمارا دوست نہیں ہے, یہ ہمارا دشمن ہے. قرضہ لے کر ولیمہ کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ, عجیب معاملہ ہے. اور وہ بھی ضرورت کا ولیمہ نہیں جی, لاکھوں روپے ان سے. اچھا یہ ایسے ہی دوست ہیں. اور بھی سنیں, میں قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ غریبوں کو دے دو. ایسے بھی آج کل نادان ہے, قربانی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ غریبوں کو دے دو. تو یہ جو کہنے والے ہیں نا, ان کو بولا ٹھیک ہے جناب, ہم پیسہ غریبوں کو دیں گے, لیکن آپ بھی ایک کام کیجئے, جو آپ 3 کروڑ کے مکان میں رہتے ہیں نا, اس کو بیچ کر پیسہ غریبوں کو دیں, آپ 20 لاکھ کے مکان میں آ جائیں. آپ کیوں 50 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہیں؟ آپ کیوں شادی پر 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں؟ آپ نے کیوں 5 مشینیں اور ڈمپر رکھی ہیں؟ آپ بیچ کے غریبوں کی مدد کریں نا. آپ مہینے میں کتنا پیسہ دیتے ہیں غریبوں کو, ذرا بتائیے تو پتا چلے گا. ککھ نہیں کے دیتے, 60-60 ہزار, 1-1 لاکھ روپے کی ٹی وی خرید کر لا رہے ہیں, 10-10 لاکھ روپے کے لیٹرین بنا رہے ہیں. کیوں نہیں غریبوں کو پیسہ دیتے؟ تم لیٹرین میں کیا کرو گے؟ ننگے آئینے لگا کر, ننگے ہو کر کیا دیکھو گے اس میں؟ ایسے بڑے بڑے آئینے لگا دیتے ہیں, کیا دیکھو گے اس میں؟ یہ شخص کیا ہے؟ یہ دین کا دشمن ہے. ایسے شخص کو دوستی بنانا یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہے, جو ہمارے دین کا ستیاناش کر دے. قربانی کی جی کیا ضرورت ہے؟ غریبوں کو دے دو. ہاں ٹھیک ہے, غریبوں کی مدد کرنا منع نہیں ہے, لیکن قربانی کا مسئلہ اپنی جگہ رہے گا. اگر آپ کو غریبوں کا اتنا شوق ہے, تو آپ نے 40 ہزار کا موبائل کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ 40 ہزار کے موبائل کے بجائے 3 ہزار کا موبائل لیں, باقی جو ہے 37 ہزار روپیہ وہ غریبوں کو دے دیں. نہیں دیتے, سچ بول رہے ہو نا بھائی؟ اور مکان کتنے کا لیں گے؟ ڈیفینس میں بھی مکان, اور اسلام آباد میں بھی پلاٹ لیں گے, نادن بائی پاس میں بھی پلاٹ لیں گے, گوادر میں بھی پلاٹ لیں گے, اور کہیں گے سپر ہائی وے پر بھی پلاٹ جائیے, لاہور میں بھی ہو, ملتان میں بھی ہو, پلاٹنگ پلاٹ ہے بھائی. دے دو نا غریبوں کو, اپنے کاروبار میں سے نکالو نا پیسہ. تم ہر مہینے لاکھوں روپے کماتے ہو, ان لاکھوں روپے میں سے غریبوں کو کتنا دیتے ہو ذرا بتاؤ؟ وہ بےچارہ مزدور جو تمہارا کام کرتا ہے, اس آج کل مزدوروں کی تنخواہ جو کام کرنے والا 3-3 ہزار روپے رکھی ہوئی ہے, بتاؤ 3 ہزار روپے میں وہ بےچارہ کیا کرے گا؟ جو صبح سے لے کر شام تک 16-16 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے ان لوگوں کی, اور 3 ہزار روپے اس کو دیتے ہیں, روزانہ 100 روپیہ پکڑا دیتے ہیں. اس غریب کا خیال نہیں ہے, اور بیمار ہو جائے بےچارے کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. وہ بیمار ہو جائے بےچارہ, اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. اور ہمدرد اتنے, یہ قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ غریبوں کو دے دے. دیتے ویتے نہیں ہے غریبوں کو, صرف مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالی کے راستے سے گمراہ کرنا. یہ شیطان ہے. یہ لوگ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان کی کھوپڑیوں پر جوتے برتا ہے. مولویوں کا کام نہیں ہے بھائی, یہ مولویوں کا کام نہیں ہے, نہ آپ لوگوں کا کام ہے, یہ حکومت کا کام ہے ایسوں کی کھوپڑی پہ جوتے مارنا. کیونکہ جوتے مارنا یہ حکیم کا کام ہوتا ہے. ہمارا کام بتانا ہے کہ کس کو کھوپڑی پہ جوتے مارو. یہ ہم بتائیں گے کہ کس کی کھوپڑی پر جوتے مارو. تو لہذا یہ شخص کیا ہے؟ یہ دین کے دشمن ہے, ہمارے دین کو بھی برباد کر رہے ہیں. کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف کہیں کا, نالائق. تو کیا سمجھے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کو؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل سے تولتا ہے؟ بتائیے آپ سناب, جب ابھی ہم نے وضو کیا تھا نا عصر میں, الحمدللہ وضو ہے نا, اگر کسی کی اس وقت ہوا کھل جائے, ہوا نکل گئی, وضو رہے گا کہ نہیں؟ ٹوٹ جائے گا نا. پھر وضو کیسے کریں گے؟ دوبارہ ہاتھ دھوئیں گے, کلی کریں گے, ناک میں پانی چہرہ دھوئیں گے, بازو دھوئیں گے, مسا کریں گے, پاؤں دھوئیں گے, ایسے ہی کریں گے نا. ہوا کہاں سے نکلی؟ وہ جگہ دھوئی. اب بتائیے کیسے وضو ہو گیا؟ عقل کہتی ہے سمجھیں گے. تو کیا کہیں گے آخر میں؟ یہی کہیں گے یہ امر تعبدی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی عبدی, اللہ تعالیٰ کا بندوں کو حکم ہے, ایسے وضو کرو جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھا دیا, بس وہی طریقہ درست ہے. تو تم کیا قربانی کو اپنی عقل سے تولو گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا بس وہی کام کرو, اپنی عقلوں کو مت لڑاؤ. اگر لڑانی ہے تو پہلے اگر نیچے سے ہوا نکلے تو اسی میں پانی ڈال دو نا, وہیں سے دھولو تو پتا چلا نہیں. وضو کا طریقہ جو شریعت نے بتایا وہی سے نازل ہوا, عقل کے خلاف عقل کا کیا ہوا ہاتھ جوڑ کے؟ اسے معلوم ہی فرماتے ہیں کہ آزمودم عقل دور اندیش را، میں نے عقل کو بہت آزمایا لیکن عقل سے اللہ کو نہیں پا سکا. بعد ازی دیوانہ سازم خیش را، پھر میں اللہ کا عاشق سنتوں کا عاشق بن گیا، اللہ والوں پر مر مٹا، دیوانہ بن گیا، بس میں نے اللہ کو پا لیا. ایسے ملتا ہے اللہ. اللہ تعالی شریعت پر عمل کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے، لیکن دیکھ لے کیا ضروری ہے سمجھ میں آنا. کتنے کام ہیں سمجھ میں نہیں آتے. کھانا ہضم کرنے کا طریقہ سمجھا دے مجھے کوئی، یہاں پہ کوئی آدمی بیٹھا ہو گھر سے بتا دے کہ کھانا غذا کی نالی میں کیسے جاتا ہے. ہمارے اختیار میں ہے غذا کی نالی میں ڈالنا ہے کوئی؟ آپ ڈالیں گے؟ سانس کی نالی بھی یہی ہے، غذا کی نالی بھی ہے. کوئی آدمی مجھے بتائے کہ ایسے جاتا ہے، سمجھا کے دکھا دے کیسے ہضم ہو رہا ہے، پیشاب کیسے بن رہا ہے، خون کیسے بن رہا ہے، میدا ہضم کیسے کر رہا ہے، معلوم ہے؟ کسی کو پتا ہے آپ کو؟ کوئی بتا دے؟ نہیں بتا سکتا. کھا رہے ہیں نا، جان بن رہی ہے نا، ہضم بھی ہو رہا ہے، پیشاب بھی نکل رہا ہے، پخانا بھی نکل رہا ہے نا. اللہ اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے. جب پیشاب پخانے پر، کھانے کے اوپر بغیر جو اس کو سمجھے ہوئے ایمان لے آئے تو ظالم اللہ تعالیٰ کے احکام پر کیوں نہیں ایمان لاتا؟ ایک کھانا جو روزانہ کھا رہا ہے، زمانے سے آج تک نہیں سمجھ سکا، تو جب اس پر ایمان لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ ایک ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیتا ہے، وہ ڈاکٹر نے ہمارے میدے کو دیکھا نہیں، وہ کہتا ہے تمہارے میدے میں ورم ہے، تمہارے میدے میں تیزابیت ہے. دیکھیے کسی نے تیزابیت؟ کوئی ہے یہاں پر جس نے کتابیں دیکھی ہو؟ گردہ دیکھا ہے کبھی آپ نے اپنا؟ لیکن ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہیں کہ گردہ ہے کہ نہیں ہے. دل دیکھا ہے کبھی اپنا؟ لیکن یقین کر رہے ہیں دل ہے. ایک ڈاکٹر کی بات پر ایمان لے آئے، اللہ تعالی کی بات پر ایمان نہیں لاتے. ڈاکٹر کو ہم نے خدا بنایا ہے، ڈاکٹر کی ہر بات کو مان رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے چینی مت کھاؤ ورنہ شوگر بڑھ جائے گی، ملائی مت کھاؤ کولیسٹرول بڑھ جائے گا، گوشت مت کھاؤ یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. ڈاکٹر کی بات پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. کیا ایمان ہے ہمارا؟ وجہ یہ کہ ایمان زبان پر ہے. اسی لیے تو معروف فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھو تاکہ وہ جو ایمان تمہارا زبان کے اوپر ہے وہ دل میں اتر جائے. اسی لیے کہ تو اللہ والوں کی صحبت ہے میرے دوستو. تو تین باتیں ہو گئی کہ کیا دیندار ہو، نمبر چار دنیا کا لالچی نہ ہو. اب ایسے ہیں موبائل خریدا، 15 دن نہیں گزرے اب دوسرا موبائل لے لیا جا کر، پھر 15 دن نہیں گزرے تیسرا لے لیا، پھر نہیں گزرے وہ لے لیا، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ اس سے دوستی کریں گے؟ آپ کو بھی یہی مستی سوجے گی، میں بھی موبائل بدل لوں، یہی ہوگا نا. اور جو آدمی ہر وقت پلاٹوں کے چکر میں ہو، قربانی کا جانور، قربانی عبادت ہے، اب کیا ہے اس میں بزنس شروع ہو گیا. لہٰذا لوگ کتنے لوگ ہیں اب وہ کہتا ہے چل یار میں تجھے بزنس سکھاؤں، وہاں سے خریدا وہاں بیچا، وہاں سے خریدا وہاں بیچا، ایسے بھی کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ رہے اسی چکروں میں پڑے ہیں، اچھے بھلے کام پیسہ ہے پھر بھی انہیں چکروں میں پڑے ہیں. نتیجہ یہ کہ قربانی کی قیمتیں بڑھ گئیں جانوروں کی. تو کیا دنیا کے لالچی کے پاس بیٹھے گا تو لالچ دل میں آ جائے گا، وہ بھی لالچی ہو جائے گا. اس لیے لالچیوں کے پاس نہ بیٹھے، حریص نہ ہو دنیا پر، دنیا کا کتا نہ ہو، دنیا پر مر مٹنے والا نہ ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینا، یہ مراد ہے. ورنہ دنیا رکھنا کوئی بری چیز تھوڑی ہے بھائی. اب مال نہیں ہوگا تو قربانی کیسے کرے گا؟ مال نہیں ہوگا تو مسجد میں پیسہ کیسے لگائے گا؟ مال نہیں ہوگا تو غریبوں کی خدمت کیسے کرے گا؟ مال نہیں ہوگا تو حج کیسے کرے گا؟ مال نعمت ہے، لیکن وہ مال وبال اور مصیبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال ہو. ورنہ مال تو نعمت ہے بھائی. اب قربانی ہے ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے اپنی طرف سے قربانی بھی کرے، اگر ماں باپ انتقال کر گئے ان کی طرف سے بھی کرے، بیوی ہے اس کی طرف سے بھی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے کی، تو کیا ہمارا اتنا حق نہیں بنتا آپ کی محبت کا کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کر لیں؟ جس کو اللہ نے ہمت توفیق دی ہو وہ کرے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتے دار، صحابہ کی طرف سے، اولیاء اللہ کی طرف سے قربانی کرے، بالکل جائز، اچھا ہے، زیادہ اجر ملے گا. یہ ہو گیا نا چوتھی بات، دنیا کا لالچی نہ ہو. پانچویں بات یہ ہے میرے دوستو کہ جھوٹ نہ بولتا ہو. جھوٹا آدمی آپ کو دھوکے میں مبتلا کر دے، آپ کو معلوم ہے یہ جھوٹا ہے لیکن کبھی نہ کبھی آپ دھوکا کھا جائیں گے، شاید آج سچ بولا ہے اس نے اسی دن مار کھا جائیں گے، کیونکہ بعضوں کی عادت ہی جھوٹ بولنا ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ دیکھو کام کی کتنی کام کی باتیں، یہ اللہ والے ہیں کہ جو ہماری آخرت، دنیا بھی بھلائی کر رہے ہیں آخرت بھی بھلی کر رہے ہیں. کیسے ہیں یہ ہمارے پیارے اللہ والے جو ہمارا اتنا فائدہ کھول کھول کے باتیں کر رہے ہیں. جھوٹے سے مت دوستی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل سے پوچھا کسی نے بدر کے موقع پر کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کیا کہتے ہو، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے کہا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. کہا پھر کیا بات ہے، کیوں نہیں لاتا ایمان؟ کہا یار اپنی چودراہٹ جاتی ہے. روم کا بادشاہ عیسائی، اس نے ابو سفیان، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، پوچھا کیا کبھی ان تم جو نبی جنہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس شخص نے کبھی اس پر کبھی جھوٹ کا الزام لگائے، تہمت لگی ہے کبھی جھوٹ کی؟ یعنی جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ کی تہمت لگی ہے کبھی؟ تو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس پر کبھی جھوٹ کی تہمت بھی نہیں لگی. تب اس رومی عیسائی نے کہا کہ وہ شخص جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہ بولا ہو، کیا وہ اللہ تعالی پر جھوٹ بولے گا؟ سبحان اللہ. تو پتا چلا دوست کی پانچویں صفت ہونی چاہیے، وہ کیا؟ کہ جھوٹا نہ ہو، سچ بولنے والا ہو. تو پانچ باتیں ہو گئی نا. نمبر ایک بات، اس پر ایک واقعہ یاد آیا، چلو جلدی سے سن لو. مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت اپنی گھر والے بچیاں وغیرہ تھی سب جا رہے تھے، زیور ویور بھی تھا، ڈاکو آ گئے. تو حضرت نے ڈاکو سے کہا دیکھو بھائی ہماری عورتیں ہیں، خبردار کوئی بے پردگی نہ کرنا، ہم سب کچھ دے دیں گے تمہیں، لیکن خبردار ہماری عورتوں کی طرف ہاتھ مت لگانا اور نگاہ مت اڑانا. ڈاکو نے رک گئے، انہوں نے کہا اچھا اب سب دے دیا. عورتوں سے فرمایا لاؤ بھائی دے دو، سب دے دو. سب کچھ نکال کے دے دیا عورتوں نے، وعدہ ہو گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا. بس وہ گئے، حضرت نے سب لا کے ان کو دے دیا، ڈاکو لے اور چلے گئے. حضرت اب سفر پہ جا رہے ہیں، بہلی اس زمانے میں گھوڑے کی بیلوں کی سواری ہوتی تھی، بہلی اس کو بولتے تھے، اس کی سواری پر سفر ہوتا تو کچھ خسر پسر کی آواز آئی. حضرت پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، بتاؤ کیا بات ہے. تو پتا چلا ایک بچی نے اس کی کان کی جو بالیاں تھی وہ چھپا لی. حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے دھوکہ دیا، لاؤ ادھر دو. رکا روکو بہلی، وہ لی واپس، مڑ کے گئے ڈاکو کو تلاش کر کے، ان کو کہا بھائی دیکھو ایک بچی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، یہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا سب کچھ دے دیں گے، یہ لو اپنا، یہ لو. دیکھا آپ نے صاحب، بس اس ڈاکو کے دل پر کیا گزری، اس نے کہا اللہ اللہ یہ شخص کون ہے، یہ تو اللہ والا ہے کہ مال بچ گیا پھر بھی لا کر دے رہا ہے، مال بچ گیا پھر بھی لا کر دے رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت آج بہت بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، کیا ایمان ہے آپ کا کہ جب کہ مال جو بچ گیا اس کو بھی آپ لا کر دے رہے ہیں. کیا ہوا میرے دوستو، یہ دیکھو سچ کا تھا وہ انجام، جھوٹ نہیں بولا حضرت نے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، سارا مال دے دے کہ حضرت آپ یہ لے لیجیے، فرمایا اب یہ تم ہی رکھو، تمہیں ہی دے دیا ہم نے اللہ کے لیے. تو یہ ہے سچ، دیکھو یہ ہوتے اللہ والے میرے دوستو. تو ایسے شخص ملے، کیا عقل مند ہو. نمبر دو، مزاج عادات اور اخلاق اچھا ہو، غصے میں پاگل نہ بن جاتا ہو. نمبر تین، دیندار ہو. نمبر چار، دنیا کا لالچی اور کتا نہ ہو دنیا کا. نمبر پانچ، جھوٹا نہ ہو. بس ایسا آدمی کو تلاش کرو، ملیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا صادقین، تم اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو، ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ امر ہے، امر بنتا ہے مضارے سے، لہذا اللہ والے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. ہاں ہمیں آنکھیں چاہیے، ہمیں آنکھیں چاہیے، ہم آنکھوں سے دیکھیں. ورنہ تو اگر ہم بادشاہ کو، اپنے صدر کو دیکھیں تو صدر پر کان لکھا ہے کہ وہ صدر ہے، کوئی فرق ہے ہم میں اور صدر میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ بس میرے دوستو، اس لیے اسی طرح اللہ والوں سے دھوکہ نہ کھائے. یہ نہ کہے کہ ان کی بھی دو آنکھیں، دو کان، ناک، یہ بھی ہنستے ہیں اور یہ بھی لطیفے سناتے ہیں. نہ میرے دوستو، ان کا درد بھرا دل دیکھے، اشک بار آنکھیں، درد بھرا دل ان کے پاس بیٹھ کر دیکھے، اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ دنیا کی محبت میں کبھی معلوم ہوگی. پاس رہے پھر پتا چلے گا، جب ان سے دوستی کرے تو نتیجہ کیا ہوگا، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے، پھر وہ محرومی کا درد ہمارے سینوں میں بھی آ جائے گا، ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے. پھر عبادت زبان سے نہیں ہوگی، دل سے ہوگی. آج ہم مسجد میں باخدا بنتے ہیں، لوگوں کے سامنے باخدا بنتے ہیں، مسجد سے باہر جا کر بدماشیاں کرتے ہیں اور تنہائی میں کے اندر گناہ نافرمانیاں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دل ہمارا خالی ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اپنا درد اپنے اور غفلت کو توجہ سے تبدیل فرما دے، گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے، گناہ کی عادت کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ جو گزارشات پیش گئی عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا کا درد بھرا دل، درد بھری یا اللہ عطا فرما، اشک بار آنکھیں عطا فرما، غفلت کو توجہ سے تبدیل فرما، اخلاق کا حمیدہ عطا فرما، اخلاق گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما۔ یا اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو وہ نور عطا فرما کہ ہم آپ کے پیاروں کو پہچانیں، ان سے آپ کی محبت سیکھیں، درد بھرا دل ان کی صحبت سے حاصل کریں، اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ والا بنا، عافیت نصیب فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما۔ یا اللہ شیطانوں سے بچا، چاہے انسان کی شکل میں ہو یا جنوں کی شکل میں ہو، تمام شیطانوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اور اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دل میں عطا فرما کر ان کا صحبت میں بیٹھ کر اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، جملہ کاموں کو آسان فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتک یا ارحم الراحمین۔